بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى،
فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ابوالفضل رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ مبارکہ زہا کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری یہ نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ ہماری آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پھر سن سکیں گے ہمارا پروگرام
اسلام کی معرفت،
اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے صبح کی نشریات کا حصہ رہے گی، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوگی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کو خطے میں بدامنی اور ایران کو امن و استحکام پیدا کرنے والا ملک قرار دیا ہے۔ کوئٹہ میں مغربی پاس پر شہداء ماچھ کی میتوں کے ساتھ دھرنا جمعے کو بھی جاری رہا۔ ہندوستان میں کسانوں اور حکومت کے درمیان جمعے کو 8ویں دور کے مذاکرات بھی بے نتیجہ رہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کو خطے میں بدامنی اور ایران کو امن و استحکام پیدا کرنے والا ملک قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اعلان کر دیا ہے کہ ایران میں امریکی اور برطانوی کورونا ویکسین کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جمعے کو قوم سے خطاب میں فرمایا کہ اگر امریکی کرونا ویکسین بنا لیتے تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی کہ ایک دن میں 4000 امریکی کرونا سے لقمہ اجل بن جائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان پر، یعنی امریکہ اور برطانیہ پر، کسی بھی طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات وہ دنیا کی اقوام پر ویکسینوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے خطاب میں جامع ایٹمی معاہدے کی پابندی میں کمی کے ایرانی پارلیمنٹ کے فیصلے اور اس پر حکومت کی جانب سے عمل درآمد کو بالکل صحیح اور معقول اقدام قرار دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو نہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی کوئی جلدی ہے اور نہ ہی اس پر اصرار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پابندیوں کا خاتمہ اور ہمارے غصب شدہ حق کی بحالی ہمارا معقول مطالبہ ہے، اور اس کو پورا کرنا امریکہ اور یورپ والوں کا فریضہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ فرمایا کہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر جامع ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر پابندیاں اٹھا لی گئیں تو ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا کوئی مطلب ہوگا، لیکن جو نقصانات ہمیں پہنچے ہیں ان کی تلافی ہمارے مطالبات میں شامل ہے، جس کو ہم بعد کے مرحلے میں پیش کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ علاقے میں ہماری موجودگی اسلامی جمہوریہ ایران کے طرفداروں اور دوستوں کی تقویت اور علاقے میں ثبات و استحکام کا باعث ہے، جس کا عراق اور شام میں سبھی نے مشاہدہ کیا ہے۔ بنابراین ہم خطے میں اسی طرح موجود رہیں گے اور ہمیں موجود رہنا چاہیے۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کی ایٹمی پیش رفت ایسی ہے کہ وہ آسانی سے جتنے فیصد چاہے یورینیم افزودہ کر سکتا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے یورینیم کی افزودگی کے سلسلے میں پارلیمنٹ کے بل کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی وقت یورینیم کی 20% سے زائد سطح کی افزودگی کی ضرورت پیش آئی تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی سے ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ اور پابندیوں کے خاتمے کے لیے اسٹریٹجک اقدام کے قانون کے زیر عنوان منظور ہونے والے بل کے بعد ملک کا محکمہ ایٹمی توانائی پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی 20% افزودگی اور سالانہ کم سے کم 120 کلو گرام افزودہ یورینیم اندرون ملک ذخیرہ کرنے کا پابند ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کو اسی کے ساتھ پرامن مقاصد کے لیے ملک کی ضرورت کے مطابق یورینیم کی 20% سے زیادہ سطح کی افزودگی کا بھی پابند بنایا گیا ہے۔ اسی بنا پر ایران کی فوردو ایٹمی تنصیبات میں 4 جنوری 2021 سے یورینیم کی 20% افزودگی پھر سے شروع کر دی گئی ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران آسانی سے 20% سے بھی زیادہ بلکہ 90% تک یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر کی موجودگی میں خلیج فارس کے ساحل پر بحریہ کے اسٹریٹجک میزائلی اڈے کی رونمائی کی گئی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے جمعے کو اس میزائلی اڈے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی عرضی سالمیت، خود مختاری اور انقلاب اسلامی کے دفاع میں ہماری منطق خود کو مضبوط اور طاقتور بنانا ہے۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر نے کہا کہ ہمارے دشمن ہماری منطق کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ طاقت کی منطق استعمال کرتے ہیں، لہذا ان کے تسلط پسندانہ عزائم اور منصوبوں کو روکنے کا واحد راستہ اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط بنانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے مزید کہا کہ ان میزائلوں میں دشمن کے الیکٹرانک جنگی ساز و سامان سے عبور کر کے بھاری تباہی مچانے، ٹھیک نشانے پر لگنے اور سینکڑوں کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کوئٹہ میں مغربی پاس پر شہداء ماچھ کی میتوں کے ساتھ دھرنا جمعے کو بھی جاری رہا۔ کوئٹہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق شہداء ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ جب تک وزیراعظم عمران خان نہیں آئیں گے شہیدوں کے جنازے دفن نہیں کیے جائیں گے۔ شہداء ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ شہیدوں کے لواحقین اپنی مرضی سے یہاں دھرنے پر بیٹھے ہیں اور اگر وہ ایک ماہ تک دھرنا جاری رکھیں تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ شہیدوں کے جنازے سپرد خاک کر دیے جائیں، وہ کسی وقت کوئٹہ پہنچیں گے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ تدفین کے لیے وزیراعظم کی آمد کی شرط رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ہندوستان میں کسانوں اور حکومت کے درمیان جمعے کو 8ویں دور کے مذاکرات بھی بے نتیجہ رہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ حکومت اور کسان رہنما دونوں اپنے اپنے موقف پر قائم رہے، جس کی وجہ سے جمعے کو مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی اور مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ہی ختم ہو گئے۔ حکومت نے کہا ہے کہ زرعی قوانین کو واپس لینا ممکن نہیں ہے، البتہ ان میں اصلاحات کی جا سکتی ہیں۔ حکومت اس سے پہلے بھی متنازع زرعی قوانین میں اصلاحات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کر چکی ہے، لیکن کسانوں نے اصلاحات کی پیشکش کو مسترد کر کے تینوں قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت اور کسان رہنماؤں نے 15 جنوری کو بات چیت پر اتفاق کیا ہے، لیکن کسانوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر حکومت نے تینوں کسان مخالف قوانین واپس نہ لیے تو 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی نکالیں گے۔ افغانستان کے صدر نے ملک میں قانونی طریقے سے اقتدار کی منتقلی پر زور دیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں عبوری حکومت کی تشکیل کے امکان کے بارے میں 6 مگوئیوں کے بعد صدر اشرف غنی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس ملک کے عوام افغانستان میں اسلامی جمہوری نظام کی تحلیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کی اصلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ آنے والے تک قانونی طریقے سے حکومت کو منتقل کریں۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے کہا کہ صدارت کا منصب افغان عوام سے متعلق ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان نے صدر ٹرمپ کی برطرفی اور ان کے مواخذے کی تحریک شروع کر دی ہے۔ کانگریس کی عمارت پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کے بعد 130 سے زائد اراکین کانگریس نے صدر ٹرمپ کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 119 ارکان اور 17 سینیٹروں سمیت کانگریس کے جن 130 ارکان نے صدر ٹرمپ کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے ان میں ایوان نمائندگان کی سربراہ نینسی پیلوسی اور سینٹ میں ڈیموکریٹس کے سربراہ چک شومر بھی شامل ہیں، جبکہ ایک ریپبلکن رکن ایڈم کنزنگر بھی ٹرمپ کے مواخذے کی حمایت کر رہے ہیں۔ ادھر سینیٹر برنی سینڈرز نے اپنے ایک ٹویٹ میں نائب صدر مائک پینس اور کابینہ کے دیگر ارکان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئین کی ترمیم 25 کے تحت ٹرمپ کو اقتدار سے برطرف کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ذر، نیک انسان سے ہم نشینی تنہائی سے بہتر ہے، اور تنہائی برے کی ہم نشینی سے بہتر ہے، اور نیک گفتگو خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموشی برے کلام سے بہتر ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ فطری طور پر یہ بات مسلم ہے کہ جب انسان دوسروں سے میل جول رکھتا ہے تو گفتگو کرنے کے امکانات فراہم ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسی حالت میں بات کرنا بہتر ہے یا خاموشی؟ معاشرت اور گوشہ نشینی کے اصولوں میں اس کے معیار متفاوت ہیں، کبھی معاشرت مطلوب ہوتی ہے تو کبھی گوشہ نشینی۔ اسی طرح بات کرنے اور خاموشی اختیار کرنے میں بھی کوئی ثابت اور معین معیار موجود نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ بات کس غرض سے کہی جاتی ہے۔ بات کرنا اس وقت مطلوب اور عمدہ ہے کہ جب خدا کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے کی جائے، اور خدا کی توجہ اور احکام و مسائل الہی بیان کرنے کی غرض سے ہو۔ بہر صورت نیک بات وہ ہے جو ہدایت اور دوسروں کو مطلوب کمال کی طرف رجحان پیدا کرنے کی غرض سے کی جائے، خواہ وہ بات معنوی اور اخروی تکامل و ترقی سے براہ راست مربوط ہو یا تکامل معنوی اور سعادت اخروی کے لیے ایک مقدمہ ہو، اگرچہ دنیاوی امور ہی سے مربوط ہو۔ گفتگو کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کو مادی و وسائل کے ذریعے آگاہ کر کے کمال و ترقی تک پہنچنے کے راستے کو ہموار کرے، کیونکہ انسانیت اور کمال کے راستے میں مادی وسائل سے استفادہ کرنا ناگزیر ہے، لیکن جب اپنی بات سے انسان نہ خود استفادہ کر سکتا ہو اور نہ دوسرے سے، تو اس حالت میں خاموشی بہتر ہے۔ جب انسان بات کرتا ہے تو اس کی بات سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، پس غور کرنا چاہیے کہ کون سی بات سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہے اور اس کے ذہن پر کون سا اثر مرتب کرتی ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بات کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ منہ سے کوئی آواز نکلے، بلکہ اس بات کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے۔ گویا جب انسان بات کرتا ہے تو دوسرے اسے لکھتے ہیں، بس انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ دوسروں کی روح پر کون سا اثر ڈالتا ہے اور سننے والے کے ذہن اور دل کی تختی پر کون سی چیز نقش ہوتی ہے۔ اگر وہ بات نیک ہے تو اس کا بولنا مناسب ہے اور وہ اپنا اچھا اثر ڈالتی ہے، لیکن اگر بات نیک نہیں ہے تو کیوں انسان اس امر کا سبب بنے کہ غیر مناسب بات کا اثر دوسروں کے ذہنوں میں باقی رہے۔ اسی طرح جو کچھ انسان کہتا ہے اس کے لکھنے کے لیے دو فرشتے معمور ہوتے ہیں، اس لحاظ سے انسان کی بات ثبت ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ خداوند عالم سورہ قاف کی 18ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور کوئی بات منہ سے نہیں نکلتی ہے مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ اسی طرح سورہ انفطار کی 10ویں آیت میں ارشاد الہی ہوتا ہے، یقیناً تمہارے سروں پر نگہبان مقرر ہیں جو باعزت لکھنے والے ہیں، وہ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ذر، با ایمان افراد کے علاوہ کسی کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہ کرو، تمہارا کھانا پرہیزگار کے علاوہ کوئی نہ کھائے، اور تم بھی فاسق لوگوں کا کھانا نہ کھاؤ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے ابتدائی حصے میں سب سے پہلے معاشرت کے مسئلے کو پیش کیا ہے اور اس کے بعد اس سے مربوط بعض مسائل کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان مسائل اور معاشرت کے آثار میں آپس کی گفتگو تھی، اب دوسروں کے ساتھ غذا کھانے کے مسئلے کو بیان فرماتے ہیں، کیونکہ دوسروں سے معاشرت کے نتیجے میں بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے تاکہ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ کھانا کھائے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کے علاوہ کسی کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، اور ہر ایک کا کھانا نہ کھاؤ، اور ہر کسی کو اپنا مہمان نہ بناؤ، اور صرف مومن کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ فاسق کی غذا کھانے کا پہلا نتیجہ اس کا احسان مند ہونا ہے، اور جب انسان فاسق کا مہمان ہوتا ہے اور اس کا کھانا کھاتا ہے تو وہ فاسق بھی اس سے توقع رکھتا ہے کہ اگر وہ غیر شرعی چیز کی درخواست کرے اور توقع امید رکھے کہ فلاں حکم پر دستخط کرے، فلاں ناحق اور غیر شرعی سفارش کو انجام دے، اور بعض اوقات انسان اس کی خواہشات کو پورا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسان فاسقوں کے ساتھ معاشرت نہ کرے اور ان کا کھانا نہ کھائے تو ان کا احسان مند نہیں ہوگا، اور وہ اس سے کوئی امید بھی نہیں رکھے گا۔ اگر اس سے کسی ناحق چیز کی درخواست بھی کرے گا تو وہ پوری جرأت و شہامت کے ساتھ اسے رد کر دے گا، کیونکہ اس درخواست کو منظور کرنا وہ اپنے فرائض کے حدود میں نہیں جانتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ فاسق کی غذا حلال ہے، کیونکہ وہ تو اسلام کے احکام کا پابند نہیں ہے۔ مذکورہ بالا مطالب کے علاوہ بعض روایتوں سے یہ بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ مشکوک غذا انسان کی روح پر اثر کرتی ہے اور اس کا فطری اثر ہوتا ہے۔ اگر انسان بے خبری میں بھی مشکوک غذا کو کھا لے تو بھی اس غذا کے طبعی آثار مرتب ہوں گے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے معاشرت کریں، ایسے لوگوں کے ہمراہ کھانا کھائیں، ایسے لوگوں کے مال سے استفادہ کریں، اور ایسے افراد کا تحفہ قبول کریں جو اہل ایمان اور متقی و پرہیزگار ہوں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے حافظ محمد اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، آواز کی کیفیت کبھی اچھی اور کبھی بہت خراب ہوتی ہے، لیکن ہم ریڈیو اور انٹرنیٹ کے ذریعے پروگرام سنتے ہیں۔ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں، رپورٹ اور سیاسی تبصرہ پیش کیا جاتا ہے، جس سے علاقائی اور عالمی حالات سے آگاہی ملتی ہے۔ کبھی کبھی کرگل کی رپورٹ بھی گرد و پیش میں شامل کی جاتی ہے۔ اور سامعین محترم، حافظ محمد اقبال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
نیشاپور اور اس کے ارد گرد محمد طاہر کی حکومت تھی، یعقوب لیث سے اس کی مخالفت تھی۔ ایک موقع پر یعقوب لیث ایک بھاری لشکر لے کر نشاپور کی طرف روانہ ہوا۔ نشاپور کے موقع پرست وزراء و عمرا نے یعقوب لیث کو خط لکھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا، لیکن محمد طاہر کے وزیر دربار ابراہیم حاجب نے اسے کوئی خط نہ لکھا۔ آخر کار محمد طاہر نے شکست کھائی اور یعقوب لیث فاتحانہ طور پر نشاپور میں داخل ہوا۔ اس نے محمد طاہر کے تمام عمرا دربار میں بلائے، ان میں ابراہیم حاجب بھی شامل تھے۔ فاتح بادشاہ نے ابراہیم حاجب سے کہا کہ تمام عمرا و وزرا نے خطوط لکھ کر میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے اپنی وفا کا یقین دلایا، لیکن مجھے تم پر افسوس ہے کہ تم نے مجھے کوئی خط نہیں لکھا اور آخری وقت تک تم محمد طاہر کے وفادار رہے۔ ابراہیم حاجب نے جواب دیا، بادشاہ، اس سے پہلے آپ کی اور میری آشنائی نہ تھی کہ میں خط لکھ کر تعلقات میں تجدید پیدا کرتا اور اپنے آقا سے نمک حرامی کرنے کی ضمیر بھی مجھے اجازت نہ دیتا تھا، اس لیے میں اپنے حاکم کا آخری وقت تک ساتھ دیتا رہا۔ بادشاہ یعقوب لیث یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، واقعی تم نے نمک کا حق ادا کر دیا۔ پھر اسے وزارت کو عہدہ تفویض کیا اور تمام نمک حرام عمرہ کو سخت ترین سزا دی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین، اس پروگرام میں بھی ہم قیامت سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لہذا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ انسان کو قیامت میں دوبارہ پلٹایا جانا جسمانی اور روحانی دونوں صورتوں میں ہوگا، اور قرآنی آیات بھی اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان قیامت میں اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ حاضر ہوگا۔ قرآن کریم کے نقطۂ نظر سے قیامت میں انسانوں کو ان کے جسموں کے ساتھ حاضر کیا جائے گا۔ قیامت میں خداوند عالم کے فرمان سے انسان کے بدن کے ذرات اکٹھا ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جسموں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور لوٹائے جانے کے بارے میں قرآن کا یہ روشن اور واضح نقطۂ نگاہ ہے۔ متکلمین کا یہ ماننا ہے کہ معاد جسمانی کا مقصد، یعنی اسی بدن میں جو دنیا میں تھا، اس میں دوبارہ روح کو داخل کیا جائے گا، اور خداوند عالم جو ہر شے پر قادر و توانا ہے، معدوم بدن کو دوبارہ وجود عطا کرے گا اور روح کو اس میں دوبارہ لوٹا دے گا۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن نے معاد کے امکان کے بارے میں مثالوں یا تشبیہات کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح معاد کے اس بات کے لیے فطرت میں پائی جانے والی اشیاء کو بطور مثال بیان کیا ہے، اور یہ سب کچھ جسمانی مواد سے متعلق ہے۔ ہم یہاں پر چند آیات کو بطور ثبوت پیش کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے جسمانی ہونے کے بارے میں قرآن کے نقطۂ نگاہ سے مزید آشنائی حاصل کر سکیں۔ سامعین، جسمانی مواد سے متعلق وہ آیات ہیں کہ جو مواد کے منکروں کا جواب دیتی ہیں۔ بعض افراد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلسل یہ سوال کرتے تھے کہ ہم جب خاک میں تبدیل ہو جائیں گے یا وہ سیدھا ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو پھر کیسے اپنی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ سکیں گے۔ یہ آیات صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ خداوند عالم اس بات پر قادر ہے کہ انہی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندگی عطا کرے، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیات 78 اور 79 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور وہ ہمارے لیے مثل بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے، کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا، اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے۔ سامعین، غور طلب نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگ آپ کے بیانات سے قیامت میں نیک بندوں کو جاویدہ زندگی عطا کیے جانے اور جسموں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے مسئلے کو درک کرتے تھے۔ بالفاظ دیگر، موت کے منکروں کا انکار اور شک و شبہ روح کے زندہ ہونے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ وہ بوسیدہ ہڈیوں اور جسموں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہمارے بدن زمین میں دفن ہونے کے بعد بوسیدہ ہو جائیں گے اور ہمارے بدن کے ذرات مختلف علاقوں میں پراکندہ ہو جائیں گے، پھر بھی ہم زندہ کیے جائیں گے؟ قرآن کا یہ ٹھوس جواب کہ خداوند عالم انہی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، عالم آخرت میں اسی مادی بدن کے دوبارہ لوٹائے جانے کا غماز ہے۔ مفسرین کے نقطۂ نگاہ سے ان آیات میں قرآن نے جسمانی معاد کی جانب بہت واضح اشارہ کیا ہے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بعض آیات کو بطور مثال ذکر کیا تھا کہ جن میں قیامت میں انسانوں کو قبروں سے اٹھائے جانے کا ذکر ہوا ہے۔ اب مردوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے اور قبر سے اٹھائے جانے کے سلسلے میں کچھ اور آیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ خداوند عالم اسی مادی جسم کو اس کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ قیامت میں انہی خصوصیات کے ساتھ لوٹائے گا، جیسا کہ سورہ قیامت کی آیات 3 اور 4 میں ہم پڑھتے ہیں۔ کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ سورہ حج کی آیت 7 میں بھی قبر سے مردوں کو اٹھائے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے اور قیامت ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ در حقیقت وہ چیز کے جس پر موت طاری ہوتی ہے اور زندگی کی شمع اس میں بجھ جاتی ہے، وہ انسان کا بدن ہے، نہ کہ اس کی روح۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انسان کے جسم کی جگہ قبر ہے، اور وہ چیز جو قبر میں دفن کی جاتی ہے اور پھر قیامت کے دن جسے قبر سے باہر نکال جائے گا، وہ انسان کا بدن ہے۔ کلی طور پر اس طرح کی آیات موت کے جسمانی ہونے پر واضح دلیل ہیں، اور مختلف تعبیروں سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آخرت میں خود انسان کا بدن بھی حاضر ہوگا اور اس کی روح بھی۔ قرآن کی بعض آیات میں آخرت میں جسمانی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات میں بہشت کی نعمتوں کی جانب لطیف اشارے کے ساتھ ہی موت کے جسمانی ہونے کو واضح کیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں بہشت کے باغوں، انواع و اقسام کی بے پناہ لذیذ مادی نعمتوں، بے پناہ درختوں اور ان کے نیچے جاری نہروں اور پاکیزہ پینے والی چیزوں، لذیذ غذاؤں، زینت کے لباس، برتنوں، فرحت بخش سایوں اور خوبصورت عورتوں کے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سامعین، بلا شبہ ان بہشتی نعمتوں سے استفادے کا لازمہ یہ ہے کہ انسان قیامت میں ایسے بدن کے ساتھ اٹھایا جائے کہ جس میں ان نعمتوں کے استعمال کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں جو قیامت میں مجرموں کو دی جانے والی مختلف سزاؤں کو بیان کر رہی ہیں، کہ جن میں دوزخ میں جلائے جانے، جہنمیوں کو بدبودار اور ناخوشگوار غذائیں اور کھانے پینے کی چیزیں دیے جانے، نیز آگ کا لباس پہنائے جانے اور دوزخ کے دیگر عذابوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تمام کے تمام عذاب اور سزائیں جسمانی ہیں۔ یہ وہ جسمانی عذاب یا نعمتیں ہیں جن سے اہل آخرت دوچار ہوں گے۔ ایسے میں جسم کی موجودگی کے بغیر اس طرح کے جسمانی و مادی لذتوں یا عذابوں کا درک کرنا انسان کے لیے کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیتیں قیامت میں انسان کی جسمانی موجودگی پر دلالت کر رہی ہیں۔ آخرت میں انسان کے بدن کے اعضاء جیسے پیروں، آنکھ، کان، کھال کو بولنے اور گواہی دینے کا ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ فصلت کی آیات 20 سے 21 میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنے اعضا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے جس نے سب کو گویائی عطا کی ہے، اور تم کو بھی پہلے دن اسی نے پیدا کیا ہے، اور اب بھی پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ ان آیات کی بنیاد پر قیامت میں گناہگار انسانوں کے بدن کے اعضا جیسے آنکھ، کان اور کھال ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ اپنی کھال پر اعتراض کریں گے کہ کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی۔ یہ آیات بھی مادی کے جسمانی ہونے پر واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ روح غیر مادی ہے اور وہ آنکھ، کان اور دیگر اعضاء و جوارح سے بہرہ مند نہیں ہے۔ سامعین، یہاں اس نقطے کا ذکر اور یادآوری ضروری ہے کہ اگر تجزیوں اور تفسیروں میں معاد کے جسمانی ہونے کی تعبیر سے استفادہ کیا گیا ہے تو یہ ان بعض افراد کے نقطۂ نگاہ کے مقابلے میں ہے کہ جو معاد کے صرف روحانی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ در حقیقت جسمانی معاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف جسم کو دوسری دنیا میں پلٹایا جائے گا، بلکہ روح اور جسم دونوں ایک ساتھ میدان محشر میں حاضر ہوں گے، اور جسموں میں روحوں کو لوٹایا جانا ایک مسلمہ اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ بالفاظ دیگر، قیامت میں انسان کی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کی طرح جسم و روح کی حامل ہوگی، کیونکہ انسان جسم و روح دونوں سے خلق کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیات میں روح کو بدن میں لوٹائے جانے کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن سے اس طرح سے استنباط ہوتا ہے کہ انسان کی روح بدن سے الگ ایک مستقل شے ہے، اس لیے جسم کو مردہ ہونے اور جسم سے حیات کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد روح بدستور باقی رہتی ہے اور وہ مردہ نہیں ہوتی۔ قیامت میں خداوند عالم کے اذن سے انسان کا جسم دوبارہ زندہ ہوگا، اور کیونکہ انسان کی حیات اور اس کے بدن کا دوبارہ زندہ کیا جانا بدن کے ساتھ روح کے گہرے تعلق کا نتیجہ ہے، اس لیے آخرت میں انسان کی زندگی روح کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عالم آخرت میں روح کا وجود اور اس کی بقا بھی ایک یقینی اور قطعی امر ہے۔ اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ آخرت کی جزا یا سزا صرف جسمانی تکلیفوں اور لذتوں تک ہی محدود نہیں ہے، جیسا کہ انسان جسم کے ذریعے سے بعض لذتوں یا تکلیفوں کا مزہ چکھتا ہے، اس کی روح بھی بعض روحانی لذتوں اور تکلیفوں کو محسوس کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں بعض آیات میں آخرت میں غیر جسمانی تکلیفوں اور عذابوں نیز نعمتوں اور لذتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو صرف آخرت میں روح کی موجودگی قبول کرنے کی صورت میں ہی قابل جواز ہیں۔ خداوند عالم قرآن میں قیامت میں عظیم رضایت و خوشنودی کو بیان کر رہا ہے، اور اس حالت کو صرف انسان کی روح کے ذریعے سے ہی درک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیات 72 میں ہم پڑھتے ہیں، ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں خدا کی رضایت و خوشنودی کے جو حقیقی مومنوں کو نصیب ہوگی آخرت میں ان کی جسمانی لذتوں سے برتر شمار کی گئی ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اس قسم کی لذت جسم کے ذریعے سے نہیں بلکہ روح و عقل بشر کے ذریعے قابل درک و فہم ہے۔ کوئی بھی انسان اس روحانی لذت و معنویت کے احساس کو کہ جو رضا الہی پر توجہ کے سبب انسان کو حاصل ہوتا ہے درک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کا وصف بیان کر سکتا ہے۔ اصولی طور پر اس طرح کی لذت انسان کے تصور سے مابرا ہے۔ بعض مفسرین کے بقول اس روحانی لذت کا ایک گوشہ بھی بہشت سے اور اس کی بے پناہ اور لازوال انواع و اقسام کی نعمتوں سے برتر و بالاتر ہے۔ بہر صورت روحانی لذتوں کا کسی بھی طور پر جسمانی لذتوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح قیامت کے دن کی حسرت سے جو روحانی تکلیف ہوگی وہ جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ دردناک ہوگی۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ آئندہ بھی پروگرام سنتے رہیے گا اور ہمیں اپنی مفید آراء و تجاویز سے نوازتے رہیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، یادوں کے جھروں کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 دے 25 جمادی الاول اور 9 جنوری کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس جمادی الاول سن 643 ہجری قمری کو موجودہ شام کے شہر حلب میں عرب عالم و ادیب ابن یعیش کا انتقال ہوا۔ انہوں نے حلب، موصل اور دمشق میں حدیث و نحو کی تعلیم حاصل کی اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ابن یعیش نے بہت سے شاگرد تیار کیے، جن میں سے ہر ایک اپنے دور کی اہم شخصیات کی صف میں شامل ہوا اور ان میں 7ویں صدی ہجری قمری کے مشہور مورخ اور ادیب ابن خلقان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ نو جنوری سن 1792 کو سلطنت عثمانیہ اور روسی بادشاہت کے درمیان جاسی کے مقام پر ایک امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے پر دستخط کے بعد 18ویں صدی میں یورپ کی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ واضح رہے کہ یہ جنگیں اگست سن 1787 میں روسی اور آسٹریائی سلطنت کے اتحاد کے خلاف اعلان جنگ کے بعد شروع ہوئیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد روسیوں نے جزیرہ نمائے کریمیا سمیت سلطنت عثمانیہ کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ نو جنوری سن 1768 کو فرانس کے انقلابی سردار لازار ہوش پیدا ہوئے۔ انہوں نے انقلاب فرانس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لازار ہوش کی اصل شہرت مہاجرین کے نام سے مشہور انقلاب فرانس کے مخالفین کو کچلنے کی وجہ سے ہے۔ برطانیہ بھاگ جانے والے مہاجرین برطانیہ کی مدد سے جون سن 1795 میں فرانس کے مغربی ساحلوں پر اترے تاکہ جمہوری نظام کا خاتمہ کر سکیں، لیکن انقلاب کے حامیوں نے لازار ہوش کی قیادت میں انہیں شکست دی۔ لازار ہوش کا سن 1797 میں صرف 29 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ بیس دے سن 1230 ہجری شمسی کو قاجاری دور کے سیاستداں اور صدر اعظم مرزا تقی خان المعروف امیر کبیر کو مرزا ناصر الدین شاہ کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ وہ ایران کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن میں ہی پسماندہ طبقے کی مشکلات اور ثروت مند طبقے کی عیش پرستی کو اچھی طرح محسوس کیا۔ انہوں نے کمزور طبقے پر قاجاری بادشاہوں کے ظلم و ستم کو بھی نزدیک سے دیکھا۔ امیر کبیر ناصر الدین شاہ قاجار کے دور اقتدار میں صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ ایک آزاد منش، مومن اور علم دوست انسان تھے۔ ان کو ایران میں تعلیم و تربیت اور تہذیب و ثقافت کے میدان میں جدید نظریات اور اصلاحات کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ملک میں غیر ملکی مداخلتوں کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ پچیس جماعت الاول سن 1370 ہجری قمری کو معروف استاد اور مرجع دین آیت اللہ مرزا محمد فیض قمی نے ایران کے مقدس شہر قم میں وفات پائی۔ وہ قم ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ برسوں کی تحقیق اور مطالعے کے بعد وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ تشریف لے گئے اور وہاں آخوند خراسانی جیسے بزرگ علماء سے قصب فیض کیا۔ وہ سن 1333 ہجری قمری میں اپنے وطن قم واپس آ گئے اور اس شہر کے حوزہ علمیہ میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ نو جنوری سن 1964 عیسوی کو نہر پاناما کے علاقے میں امریکی پرچم لہرائے جانے کی وجہ سے پاناما میں زبردست شورشوں کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس ملک کے کچھ لوگ امریکی فوج کے ہاتھوں ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران پاناما کے 134 علاقوں میں فوجی اڈے قائم کیے اور عملاً اس ملک پر فوجی قبضہ کر لیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، ہم کو غم عشق نبی، دولت
ہم کو غم عشق نبی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات دوسری مجلس کے ساتھ، پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضیاءه وانا فی نعمته، اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده، اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك، فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين، اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحول من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك، وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.